اللہم انا نرغب الیک فی دولة کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ و تذل بها النفاق و اہلہ و تجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والقادة الی سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا والآخرہ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجلنی خالصا لوجهک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم صلوات علی محمد برادران عزیز و خواران محترم، سہ روزہ مجالس یا تین نشستوں پر مشتمل یہ سلسلہ ظاہر ہے کہ آج اس کی دوسری مجلس ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام میں جس آیت کو تلاوت کیا تھا آج بھی اسی کی تکرار کی، مگر ایک ٹرانزیشن ہے اور اس آیت سے اب ہمیں ایک اور آیت کی طرف موو کرنا ہے۔ جو آیت میں نے کل آپ کے سامنے پڑھی اور سرنامہ کلام میں بے شک اسے تکرار بھی کیا، ارشاد پروردگار ہے لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، کہ یقیناً ہم نے آپ کو عطا کیا۔ کیا عطا کیا؟ سبع مثانی اور قرآن عظیم۔ ظاہر ہے کہ اس آیت کے اوپر کل گفتگو ہو چکی، مگر اس میں جو لفظ پروردگار عالم نے استعمال کیا وہ ہے آتیناک۔ اب جب میں آپ کے سامنے آتیناک کہہ رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ آپ کے ذہن میں اس سے ملتا جلتا وہ لفظ یقیناً آیا ہوگا جو سورہ کوثر کے آغاز میں ہے، کہ جہاں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ انا اعطینا کل کوثر۔ جب تک لفظوں کو مخرج کے ساتھ ادا نہ کیا جائے تو یقین جانیے کہ یہاں پر تفکیک کرنا، ڈسٹنگوش کرنا، ڈفرینشیٹ کرنا یہ بھی بہت مشکل ہے کہ آتینا کہا گیا یا اعطینا کہا گیا۔ جیسے کہ وہاں پر الف ہے، یہاں پر بھی الف ہے، مگر وہاں پر الف کے بعد تا ہے اور پھر یا ہے، پھر نون ہے، پھر الف ہے، پھر کاف ہے، تو آتیناک اور اعتیناک میں ہے۔ اگر آپ غور فرمائیے تو آپ کو تے اور توئیں کا فرق نظر آئے گا، ایک ایتا ہے اور ایک اعتا ہے۔ ایتا کا بھی مطلب دینا ہے اور اعتا کا مطلب بھی دینا ہے، مگر فرق ہے۔ یعنی آپ غور فرمائیے تو ان دونوں کو سینونمس کے طور پر بھی لیا جاتا ہے کہ اگر ایتا کہا گیا اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ دینا، اور اعتا اس کا مطلب بھی ہے دینا۔ اسی لیے عطا، عطا کرنا جو کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو ترجمے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو دونوں طرح کی آیتوں میں آپ کو یہ انداز نظر آئے گا۔ مگر آپ غور فرمائیے کہ پروردگار عالم نے یہ جو سورہ کوثر کے اندر کہا ہے کہ انا اعطینا کل کوثر، تو اس کے اندر ایک انفرادیت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس لفظ کو قرآن مجید کے اندر اس انداز سے پھر تکرار نہیں کیا۔ یعنی یہ جو خدا نے کہا کہ انا آتینا، ہم نے آپ کو عطا کیا، تو گویا پروردگار عالم نے اپنی شان کے خلاف سمجھا کہ جب ایک مرتبہ بتلا دیا کہ ہم نے آپ کو عطا کیا تو اب اس کے بعد اس کو تکرار کرنا گویا یہ شان کریمی کے خلاف ہے۔ اور پروردگار عالم کا انداز یہ ہے کہ عطا و ربک، کہ یہ آپ کے رب کی عطا ہے، فامنن او امسک، کہ آپ اس کو آگے دیجئے یا روک لیجئے، پھر یہ آپ کا اختیار ہے۔ اور پروردگار عالم کے اس حکم پر جو عمل کیا ہے پیغمبر اکرم نے، تو اس شان سے ظاہر ہے کہ کریم کا نمائندہ پھر کریم ہے، پھر وہ عطا ہے پروردگار کو روکتا نہیں ہے، پھر وہ دوسروں کے طرح اس کو منتقل کرتا ہے۔ لہذا ہمیں نظر آتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے خطبہ غدیر کے اندر بھی جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس میں بار بار، یعنی وہ جملہ تو یقیناً آپ سب نے سنا ہے کہ من کنت مولا ہو فہادہ علی المولا، یہ بہت معروف یعنی عید غدیر اور غدیر خم کے حوالے سے جتنے بھی سیشنز ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، اس کے اندر یہ جملہ تو زبان زد عام ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. لیکن اسی خطبہ غدیر کے اندر پیغمبر اکرم نے ایک اور جملہ بھی ارشاد فرمایا، وہ بھی آپ کے حافظے میں، وہ ہے حدیث ثقلین کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں اور دوسرے اپنی عطرت اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اگر قاعدہ یہ تھا کہ عطائے پروردگار ہے، آپ کی مرضی آگے دیں یا روک لیں، تو پیغمبر اکرم اعلان کر رہے ہیں کہ میں روک نہیں رہا، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب اس کے بعد جب میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو یہ میری شان کریمی ہے، اور اب میں دیکھوں گا کہ تمہارا سلوک اہل بیت کے ساتھ کیا ہے. لہذا آپ دیکھیں گے کہ اسی خطبہ غدیر کے اندر یہ دو جملے ہو گئے، من کنت مولا ہو فہادہ علی مولا، حدیث ثقلین، اور پھر اس کے بعد ایک تیسری چیز جو وہاں پر نظر آتی ہے جو صحیح مسلم کے اندر بھی آئی کہ پیغمبر اکرم نے تین مرتبہ تکرار کر کے یہ کہا کہ اذکرکم باہل بیتی، اذکرکم باہل بیتی، اذکرکم باہل بیتی، کہ میں تمہیں یاد دلاتا ہوں اور اللہ کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں اور اللہ کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں اور اللہ کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، میں تم سے سوال کروں گا کہ تم نے میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا. اب اس بیک گراؤنڈ کو اگر آپ ذہن میں رکھیں اور پھر واپس چلیں سورہ کوثر کی طرف، تو وہاں پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا کہ انا اعطینا کل کوثر. یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ یہ سورہ اگر آپ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے دیکھیں تو ترتیب تلاوت میں یہ آپ کو ملے گا 108 نمبر پر، ظاہر 30 پارہ، اور 30 پارے کے اختتام پر. 108 کا مطلب کیا ہو، یعنی اس کے بعد چند ہی سورے باقی ہیں، اس لیے کہ 114 سوروں کے اوپر تو قرآن مجید نے مکمل ہو جانا ہے، تو یہ بالکل اختتامی سوروں میں آپ کو نظر آئے گا. اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو قوی قول یہی ہے کہ یہ ابتدائی نازل ہونے والے سوروں میں شامل ہے، اتنا ابتدائی بھی نہیں کہ جہاں پہلے دوسرے تیسرے نمبر پر جو سورے نازل ہوئے ہیں ان میں آپ کو نظر آ جائے. مثلا پہلا سورہ یا پہلی آیتیں جو پیغمبر اکرم پر نازل ہوئی وہ آپ سب کے حافظے میں محفوظ ہیں، کہ سورہ علق، کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب اکرم ہے، الذی علم بالقلم، کہ جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سکھایا کہ جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ پہلی وحی، اور اس پہلی وحی کے ساتھ بعض محققین کی تحقیق جس میں علامہ سید علی نقی صاحب بھی شامل، کہ اس کے ساتھ بلا فاصلہ سورہ فاتحہ، یعنی اسی تشریح کے ساتھ جس کو کل آپ سن چکے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز ہو نہیں سکتی جب تک فاتحۂ کتاب نہ پڑھا جائے، جو کل بھی بات آئی تھی کہ کون سی نماز ایسی ہے کہ جو سورہ فاتحہ کے بغیر ہو سکتی ہے، تو واجب نمازیں جتنی بھی ہیں ان سب کے اندر سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، مستحب نمازیں جتنی ہیں ان میں بھی سورہ فاتحہ آپ کو ملے گا. یہ ممکن ہے کہ دوسرا سورہ کہیں پر نہ ہو، جیسے ابھی آپ نے نماز غفیلہ پڑھی ہوگی تو نماز غفیلہ کے اندر پہلی رکعت اور دوسری رکعت دونوں کے اندر کچھ آیتیں ہیں، لیکن یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورہ فاتحہ کو آپ مس کر دیں. یہاں پر ایک بات واقعاً بیان کرنا مناسب ہے، اور وہ کون سی بات، کہ یوں اگر آپ دیکھیں تو کوئی نماز ایسی نہیں ہے کہ جو سورہ فاتحہ کے بغیر ہو جائے، بہت توجہ کیجیے گا، کوئی نماز ایسی نہیں ہے کہ جو سورہ فاتحہ کے بغیر ہو جائے، مگر معروف معنی میں ایک نماز ایسی ہے کہ جو سورہ فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہے، صرف ایک استثناء، اس کی فقہی تفصیل اپنی جگہ پر، فقہی تفصیل اپنی جگہ پر کہ اس کو نماز کہنا کیسا ہے کیسا نہیں ہے، مگر ایک نماز ایسی ہے کہ جو سورہ فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہے، اور وہ ہے نماز جنازہ. کہ نماز جنازہ کے اندر اگر آپ گن کر دیکھ لیجئے جو پانچ تکبیرات ہیں، تو درمیان میں جو پڑھنے والے اذکار ہیں اس میں آپ کو کہیں پر بھی سورہ فاتحہ نہیں ملے گا، تو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہو نہیں سکتی مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ، سورہ فاتحہ پڑھو گے تو نماز ہوگی، مگر ایک نماز ایسی ہے کہ جو بغیر سورہ فاتحہ کے ہو جاتی ہے، نماز جنازہ. مگر غور فرمائیے کہ جو نماز سورہ فاتحہ کے بغیر بھی ہو جاتی ہے وہ بھی درود کے بغیر نہیں ہوتی. اور یہ وہ چیز تھی کہ جس کو امام شافعی نے پک کیا اپنے اس مشہور شعر کے اندر کہ آل محمد تمہاری فضیلت کے لیے یہی بہت کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اگر کوئی تم پر درود نہ بھیجے تو اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے. آپ نے غور فرمایا. تو یہ جو بات آئی وہ کہاں سے آئی؟ میں نے گزارش کی کہ یہ سورہ کوثر ابتدائی نازل ہونے والے سوروں میں شمار کیا جاتا ہے، ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 108، لیکن اگر آپ ترتیب نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر جو فہرست ہمارے سامنے ہے اس کے اندر سب سے پہلے تو سورہ علق، پھر اس کے بعد جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ علامہ سید علی نقی صاحب اور بعض دیگر محققین ان کی رائے یہ کہ اس کے ساتھ ہی سورہ فاتحہ کا، دلیل وہ یہ دیتے ہیں، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جناب ابتدائی زمانے ہی میں نماز واجب ہو گئی تھی، چاہے اس کا سائز تھوڑا شرنک تھا، رکعتوں کی اتنی تعداد نہیں تھی، مگر اس زمانے میں بھی نماز موجود تھی، اور نماز ہو نہیں سکتی سورہ فاتحہ کے بغیر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے اعلان رسالت کا حکم دیا تھا تو نماز ساتھ ساتھ تھی، جب نماز ساتھ ساتھ تھی تو ضروری تھا کہ پروردگار سورہ فاتحہ کو بھی نازل کرے، تو سورہ فاتحہ ساتھ نازل ہوا. پھر اس کے ساتھ وہ اس کو لنک کرتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ پروردگار عالم نے سورہ علق کے اندر کیا کہا، اسی لیے پورا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ دو مرتبہ لفظ اقرا استعمال ہوا، اقرا کہ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیے، آپ کے رب نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اقرا وربک الاکرم، پڑھیے کہ آپ کا رب اکرم ہے، الذی علم بالقلم. میں مصلحتاً واپس ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہات پوری طریقے سے جذب کر سکوں، پڑھیے کہ آپ کا رب اکرم ہے، الذی علم بالقلم کہ جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم اور انسان کو وہ سکھایا کہ جو وہ نہیں جانتا تھا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پڑھنے کا حکم ہے تو کیا پڑھیں، وہ ہے کیا کہ جس کو پڑھنا ہے؟ توجہ ہے آپ کی کہ جب یہ کہا گیا پڑھیے اپنے رب کے نام سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی پڑھنا ہے اس میں رب کا نام پہلے آئے گا. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ جو رحمان رحیم ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سورہ فاتحہ کا متن تھا اور اس سے پہلے مقدمہ تھا سورہ علق کی یہ ابتدائی پانچ آیتیں کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، آپ کا رب ایسا، آپ کا رب ایسا، آپ کا رب ایسا، اس نے تعلیم دی. تو اب جو پڑھنا ہے اس کا متن، اس کا ٹیکسٹ کیا ہے؟ تو وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اندازہ کیا آپ نے برادران عزیز؟ تو یہ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے اس کے اوپر بہت زیادہ اصرار کیا اور بعض دیگر محققین نے بھی یہ بات کہی. تو اب سورہ فاتحہ، سورہ علق یہ ابتدائی، بالکل ابتدائی نازل ہونے والے آیتیں اور سورے بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں سورہ مدثر، سورہ مزمل اور اس طرح کے دیگر سورے ہیں کہ جن کا مزاج خود بتا رہا ہے کہ پروردگار عالم نے ان کو آغاز میں نازل کیا. جیسے آپ سورہ مدثر کی آیتوں پر اگر آپ غور فرمائیں تو وہاں پر آپ کو کیا ملتا ہے کہ یا ایوہ المدثر، اے کمبل کے اوڑھنے والے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پیغمبر اکرم کہاں پر ہے؟ پیغمبر اکرم اپنے گھر میں ہیں. یعنی یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ پیغمبر اکرم اپنے گھر میں ہیں اور پیغمبر اکرم نے کمبل اوڑھا ہوا ہے، اور پروردگار عالم کا یہ انداز واقعاً وہ انداز ہے جو عاشق کا معشوق سے گفتگو کے موقع پر ہوتا ہے، جو محبوب کا حبیب سے گفتگو کے موقع پر ہوتا ہے. اے کمبل کے اوڑھنے والے، یعنی بے تکلفی، بے ساختگی ہے. یا ایو المزمل، اس کے اندر بھی ایک اے چادر کے اوڑھنے والے. آپ اگر غور فرمائیں تو یا ایو المدثر، قوم کھڑے ہو جائیے، فانذر، انذار کا کام کریں، تنبیہ کریں، لوگوں کو بیدار کریں، وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کریں، وثیابک فطہر، اور اپنے لباس کی پاکیزگی کا، طہارت کا خاص اہتمام کریں. یقین جانیے یہ دستور تبلیغ ہے کہ جو پروردگار عالم نے بیان فرمایا ہے. کہ تبلیغ کیسے ہوگی؟ تو ظاہر پیغمبر اکرم تو امیجیٹ ایڈریسی ہیں، مگر انہی کے ذریعے سے قیامت تک کے مبلغین کو سکھایا جا رہا ہے کہ دین کا پیغام پہنچانے کا پروٹوکول کیا ہے، کہ قوم قیام کرنا پڑے گا، انذر انذار کرنا پڑے گا، وربک فکبر اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجیے، ثیابک فطہر اپنے لباس کی طہارت کا بھی انتظام کیجیے، یعنی لباس مبلغ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے دوسروں کو اذیت ہو، اسی لیے کہا گیا کہ اگر کوئی مسجد میں بھی آتا ہے تو اپنے لباس کی طہارت کا خاص اہتمام کرے کہ دوسرے نمازیوں کو اور دوسرے اٹینڈنٹس کو بھی کسی قسم کی اذیت و زحمت نہ ہو، اور جو مبلغ ہے کا اس کا بھی ایک اہتمام کا انداز ہونا چاہیے کہ اس کے لباس سے خوشبو آئے، اس کے لباس سے بدبو نہ آئے، اس کا جسم معطر ہونا چاہیے، یعنی یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو اسلام اس موقع پر سکھا رہا ہے۔ لیکن اس وقت جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ تو اتنی سی تھی کہ اگر آپ ان آیتوں کا انداز دیکھیں تو یہ خود بتا رہی ہیں کہ یہ بالکل آغاز میں نازل ہونے والی آیتیں ہیں۔ یا ایوہ المزمل، اے چادر کے اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو قیام کیجئے مگر تھوڑا آرام بھی کیجئے، نصفہ آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں کچھ کم کر دیجئے، او زد علیہ، یا تھوڑا سا اضافہ کر دیجئے۔ یہ انداز آپ دیکھ رہے ہیں کتنا مشفقانہ کتنا شفیقانہ وہ انداز ہے کہ آپ رات کو عبادت کیجئے، اور یقیناً آپ کی عبادت اس انداز سے ہونی چاہیے کہ تھوڑا آرام بھی کریں، پھر کتنا، آدھی رات، یا اس کے اندر کچھ کم کر دیجئے یا اس کے اندر تھوڑا سا اضافہ کر دیجئے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور دیکھیے قرآن کی ترتیل کریں، یعنی قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر آپ پڑھا کریں، یہ رات کی عبادت کے حوالے سے اور خاص طور پر نماز شب کے حوالے سے تاکید مزید ہے کہ انسان اس نماز میں تلاوت قرآن کا بھی اہتمام کرے، اور پھر اس کے بعد آپ پروردگار عالم کا انداز دیکھیے کہ خداوند متعال یہ فرماتا ہے کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ یہ جو رات کا جاگنا ہے نا، اس کے دو بڑے فائدے ہیں، یہ پھر ایک مرتبہ پیغمبر اکرم کے ذریعے سے قیامت تک کے انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ یہ رات کو جو بیدار ہونا ہے، دیکھیے ایک وہ جاگنا ہے جو کراچی والوں کا جاگنا ہے، وہ نہیں، بار دے مادر ہے، جو کراچی کے اندر جو جاگنے کا انداز ہے وہ تو یہ ہے کہ بس سونا ہی نہیں، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اسلام پروموٹ نہیں کر رہا۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے رات کو بیدار ہونا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کچھ دیر تک سو جائے اور پھر اس کے بعد بیدار، اور کیوں بیدار ہو؟ پروردگار عالم سے راز و نیاز کرنے کے لیے، کہ اس کے بارے میں پروردگار فرماتا ہے یہ جو رات کا بیدار ہونا ہے اس کے دو بڑے فائدے، یہ اشد وطئا واقوم قیلا، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ نفس کو قابو میں کرنے میں بڑا مؤثر ہے۔ یعنی آپ ذرا غور فرمائیے، یہ جملے ہم عام طور پر سنتے ہیں نا کہ بھائی کرنا تو چاہتا ہوں مگر میں کیا کروں، میرا دل نہیں مانتا، کام تو بڑے بڑے کرنا چاہتا ہوں مگر دل نہیں مانتا۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے سمجھایا کہ اگر تم نے رات کی نیند کو قابو میں کر لیا تو دن میں تمہارا نفس خود بخود قابو میں آ جائے گا۔ دیکھیے آسان نہیں ہے نفس کو قابو کرنا، مگر یہ رات کی نیند اگر قابو میں آ گئی تو یہ بہت بڑا ہتھیار ہے نفس کا، اگر یہ قابو میں آ گئی نیند تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دن میں تمہارا نفس بھی تمہارے قابو میں آ جائے گا۔ کہ دوسری چیز کہ جو پروردگار عالم نے بیان فرمائی وہ کیا ہے، اشد وطئا واقوم قیلا، یہ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو رات کا بیدار ہونا ہے اس سے تمہاری گفتگو میں استحکام آ جائے گا، اس سے تمہاری گفتگو کے اندر فلو آ جائے گا، اس سے تمہاری گفتگو کے اندر اسموتھنیس آ جائے گی، لفظوں کی روانی آ جائے گی، جملے بنانے میں تمہیں مشکل نہیں ہوگی، بات پہنچانے میں تمہیں مشکل نہیں ہوگی، جو کمیونیکیشن اسکلز ہیں وہ بہت امپروو ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے برادران عزیز، واقعی سمجھ میں بھی آتی ہے بات کہ اگر ایک انسان رات کو اٹھ رہا ہے اور مصلے پر آ رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنے پروردگار سے گفتگو تو کر رہا ہے، تو خدا یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر رات کو اٹھ کر تمہیں خدا سے بات کرنا آ گیا تو دن میں بندوں سے بات کرنا بھی تمہیں آ جائے گا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا، تو یہ بہت ہی بنیادی، البتہ ظاہر ہے کہ میں ان سوروں پر رکنا نہیں چاہتا، ورنہ اسی کے آگے کی اور آیت یہ بھی سن لیجئے جو پروردگار عالم نے بہت ہی محبت بھرے انداز میں اپنے حبیب کو مخاطب کیا، اے مزمل راتوں کو اٹھیے، تھوڑا آرام کیجئے، آدھی رات تھوڑا بڑھا دیجئے، تھوڑا کم کر دیجئے، ٹھیک ہے چلے گا، رتل القرآن ترتیلا، مگر قرآن ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کر۔ اور پھر رات کے اٹھنے کے یہ فائدے بھی بتا دیے۔ پھر آپ ساتھ میں دیکھیے، ان لکا فی النہار سبحن طویلا، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے لیے دن میں بڑے کام ہیں، बड़ी मसरूफियत है आपकी, यानी वो काम हम ही ने तो आपको दिए कि आप दिन में उठें, वो जो कंबल को ओढ़ने वाले, वो जो बात आई थी कि कुम्फा अंजर, तो ये दिन में करने वाले काम, तो वो जब आप दिन में काम करेंगे तो जाहिर है कि वो काम तो हमारा है मगर करना तो आपने है। जब आप इस काम को अंजाम देंगे तो दिन में आपको इतनी फुर्सत नहीं होगी कि आप हमसे राजो नियाज कर सकें, तो क्या ही अच्छा हो कि जब रात की तारीकी हो, शब का सन्नाटा हो, तन्हाई हो और कोई तंग करने वाला ना हो, तो बस फिर हमें अच्छा लगेगा कि आप मुसल्ले पर आएँ और हमसे गुफ्तगू करें। हम आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं, आपकी ज़बान से कुरान के अल्फाज का अदा होना हमें पसंद है, हमें अच्छा लगता है। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आदम। तो गौर फरमाया आपने बरादरान अज़ीज़, तो ये सूरह अलग की इब्तदाई आयत है, फिर सूरह अलग के साथ अगर आप जोड़ लें तो सूरह फातिहा, फिर सूरह फातिहा के साथ सूरह मुद्दसर, फिर सूरह मुज़म्मिल और आयतें, फिर उसके बाद आप देखेंगे सूरह वज़ुहा, और सूरह वज़ुहा के साथ बिल्कुल लगा हुआ सूरह इंशिराह, और उसके अंदर परवरदिगार आलम ने अपनी अता, ये इब्तदाई सूरह हैं, फिर मैं याद दिला रहा हूँ, इस एतबार से बाज़ मुहक्किकीन ने 15वां सूरह शुमार किया है सूरह कौसर को, कि ये 15वां सूरह है तरतीब नुज़ूल के एतबार से, जो रिविलेशन की सीक्वेंस है उसके एतबार से। तो उसमें अगर आप देखें तो फिर अगर आपके सामने आ जाए सूरह वज़ुहा, सूरह इंशिरा और फिर आप सूरह कौसर को देखें, तो मुसलसल महसूस होता है कि जैसे परवरदिगार अपने हबीब को तसल्ली दे रहा है, दिलासा दे रहा है कि हमने आपको छोड़ा नहीं, हमने कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ा। और किस तरह से परवरदिगार आलम ने अपने हबीब की कुमक की है, देखिए ये जो आयतें अभी मैंने आपके सामने पढ़ी उनमें उस टास्क, उस ऑब्जेक्टिव को वाज़े किया जा रहा है कि आपको करना क्या है, ये सारी बातें बयान की जा रही हैं। उन कामों को अंजाम देने के लिए आपको फ्यूल कहाँ से मिलेगा, आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, वो सूरह मुज़म्मिल की आयतें अभी मैंने आपके सामने बयान की कि रातों को उठ कर कि जब आप अपने रब से राजो नियाज करेंगे तो वो एनर्जी और वो तवानाई आपको हासिल होगी। अब उसके बाद परवरदिगार आलम गोया मज़ीद अपने हबीब को आमादा कर रहा और कह रहा है कि हबीब परेशान मत हो, हमने आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा। ये सूरह वज़ुहा का पैगाम, वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, कि ये दिन की कसम, दिन की रोशनी की कसम, गर्म वक्त की कसम, रात की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, आपके रब ने कभी आपको नहीं छोड़ा, ना माजी में कभी आपको छोड़ा, ना मुस्तकबिल में कभी आपको तन्हा छोड़ेगा। तो अब उसके लिए इंतज़ाम किया है। वो इख्तिताम आयात पर अगर आप गौर फरमाएं तो परवरदिगार आलम ने क्या कहा, अलम यजिद का यतीमन फाहवा, क्या आपके रब ने आपको यतीम पाया तो आपको पनाह नहीं दी, वह वजद का आयलन व अगना, और आपको तंगदस्त पाया तो क्या आपके रब ने आपको गनी नहीं कर दिया। आप ज़रा गौर फरमाइए बरादरान अजीज़, ये क्या सीक्वेंस है जिसके बाद सूरह कौसर पढ़ने का लुत्फ आता है और मज़ा आता है, कि अगर इस तरतीब को आप जहन में रखें कि परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को काम बताए, कहाँ से तवानाई मिलेगी वो बताया, कौन उनके साथ देने वाले हैं उनको इंट्रोड्यूस किया और कहा कि आपके रब ने आपको माजी में तन्हा नहीं छोड़ा, आइंदा भी तन्हा नहीं छोड़ेगा, इंतज़ाम क्या किया, अलम यजिद का यतीमन फआवा, क्या आपके रब ने आपको यतीम पाया तो आपको पनाह नहीं दी, आपको तंगदस्त पाया तो आपको गनी नहीं कर दिया। अब उसके बाद सवाल पैदा होता है कि वो कौन से हाथ थे कि जो खुदाई हाथ बनकर मुस्तफ़ा की तंगदस्ती को दूर कर रहे थे, और वो कौन से हाथ थे कि जो सर पर दस्ते शफकत बनकर यदुल्ला ही काम को अंजाम दे रहे हैं, वो कौन से हाथ थे। अब आप कोई भी तफसीर उठा कर देखें, यानी सोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, अब ये जो इस वक्त जो माहौल बन चुका है उसके ऊपर तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, वरना आप जो सोर्स तफासीर हैं यानी जो बिल्कुल बुनियादी माखज़ की हैसियत रखती हैं, चाहे बरादरान अहले सुन्नत की हो, मसलन तफसीर तबरी, उसको आप उठा कर देख लीजिए, आप दीगर बड़ी तफासीर को उठा कर देख लें तो आपको नाम मिलेंगे कि परवरदिगार आलम ने किसके ज़रिए से पैगंबर अकरम की यतीमी के एहसास महरूमी को दूर कर दिया। तो नाम मिलेगा अबू तालिब का, कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, कि ये परवरदिगार आलम ने जो कहा कि आपके रब ने आपको यतीम पाया तो पनाह दी, तो नाम मिलेगा आपको कि ये जनाब अबू तालिब थे कि जिनके ज़रिए से परवरदिगार आलम ने पनाह दी, तो वो पनाह कितनी मुखलसाना होगी कि दे रहे हैं अबू तालिब और खुदा अपनी पनाह से ताबीर कर रहा है। اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے جب یہ کہا کہ وجدک عائلاً فاغنا، کہ آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا، تو پھر اس کے بعد سوال پیدا ہوا کہ وہ کون ہے کہ جس کی دولت کے ذریعے سے پروردگار عالم نے غنی کر دیا. سورس کتابیں یہاں جتنی بھی ہیں ان کو آپ دیکھ ڈالیے تو آپ کو نام ملے گا کہ یہ مال خدیجہ تھا کہ جس کے ذریعے سے پروردگار نے غنی کر دیا. یہ ہے ماضی کا انتظام، یہ ہے پروردگار کی طرف سے ماضی کا انتظام کہ وہ جو جسٹیفائی کیا تھا پروردگار نے کہ حبیب آپ کو آپ کے رب نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا. یتیم تھے تو خدا نے ابو طالب کا انتظام کیا، تنگ دست تھے تو خدا نے جناب خدیجہ کا انتظام کیا. اب اس کے بعد یہ ارشاد ہوتا ہے اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. اب ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی یتیم آ جائے تو خبردار، اس سے برا سلوک نہیں ہونا چاہیے، اگر سائل آ جائے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے. واما بنعمت ربک فحدث، اور آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بار بار بیان کرتے رہیں. کون سی نعمتیں ہیں کہ جو پروردگار نے یہاں پر بیان کی؟ پروردگار نے ابو طالب کی پناہ کا ذکر کیا ہے، خدیجہ کے ذریعے سے تنگ دستی کے دور ہونے کا ذکر کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم اپنی باقی زندگی میں بار بار کبھی اپنے شفیق چچا کو یاد کرتے ہیں، کبھی اپنی مہربان زوجہ کو یاد کرتے ہیں، کہ یہ حکم پروردگار ہے کہ اما بنعمت ربک فحدث. تو سمجھ میں آتا ہے کہ جس نے محسن اسلام بن کر پیغمبر اکرم کی خدمت کی ہے، خدا اس کے نام کو مٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، خدا ابو طالب کے نام کو بھی باقی رکھنا چاہتا ہے، خدا جناب خدیجہ کے تذکرے کو بھی باقی رکھنا چاہتا ہے. درود بھیجئے گا محمد و آل محمد. اب برادران عزیز اگر یہ ترتیب آپ کے لیے واضح ہو گئی تو اس آیت کی طرف بھی توجہ کیجیے کہ پروردگار عالم نے درمیان میں کہا کہ یہ تو ماضی کا انتظام تھا، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ ہے پروردگار عالم کا اعلان کہ آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا. اور پھر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ سورہ زحا کے ساتھ سورہ علم نشرہ کو بھی ملا لیں تو وہاں پر آپ کو مزید پروردگار عالم کے ان احسانات کا ذکر ملے گا جن کو خدا نے ہائی لائٹ کیا کہ علم نشرہ لکا صدرک، یعنی یہ تو ہم نے آپ کے ساتھ اسی لیے، اگر آپ غور کریں اور فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ کے بعد دوسرا سورہ پڑھتا ہے تو وہ کافی ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ رکوع میں جا سکتا ہے. مگر دو ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر ایک سورہ کا پڑھنا کافی نہیں ہے، حیرت انگیز ہے. اگر آپ سورہ کوثر پڑھ لیں کافی ہے، سورہ انا انزلنا پڑھ لیں کافی ہے، حد یہ ہے کہ سورہ بقرہ اگر پڑھ لیں ہمت ہے تو وہ بھی کافی ہے، دوسرا کوئی بھی سورہ پڑھ لیں چھوٹا ہے تو بھی اور بڑا ہے تو بھی کافی ہے. لیکن اگر آپ نے سورہ زحا پڑھا تو کافی نہیں، سورہ زحا اگر پڑھا ہے تو سورہ علم نشرہ بھی پڑھنا پڑے گا، اور یہی معاملہ سورہ فیل اور سورہ قریش کا بھی. اور اگر آپ غور فرمائیے تو مضامین بہت متحد ہیں، مضامین کے درمیان اتحاد پایا جاتا ہے، وحدت ہے، وحدت مضامین. آپ کو سبجیکٹ، ٹاپک، تھیم، لہن ایک نظر آئے گا، ہم آہنگی آپ کو نظر آئے گی کہ جو پروردگار عالم نے کہا تھا علم یجد کا یتیمن فآوا، آپ کو یتیم پایا پناہ دی، وجد کا ذالن فہدا، وجد کا آئلن فاغنا، تنگ دست پایا تو غنی بنا دیا. اما الیتیم فلا تقہر، اما السائل فلا تنہر، اما بنعمت ربک فحدث، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے گزارش کی. اب اس کے بعد دیکھیے علم نشرا لکا صدرک، وہی انداز کہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا، یعنی جب آپ کے ذمے یہ کام رکھا ہے تو کام جب بہت بڑا ہے تو دل تنگی نہ کرنے لگے، تو کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ علم نشرا لکا صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور ہم نے آپ سے اس بوجھ کو ہٹا نہیں دیا، بانٹنے کے لیے وزیر نہیں بھیج دیا. ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ کے جو آپ کی پیٹھ کو توڑ رہا، ہم نے اس بوجھ کو بانٹنے کے لیے ایک وزیر آپ کو دے دیا. آپ نے غور فرمایا، اب آپ ذرا دیکھیے ایک طرف پیغمبر اکرم کا مرتبہ اور مقام کہ وہاں جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا قرآن مجید کے اندر ہے کہ وہ خدا سے کہتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کہ اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے۔ وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، کام بہت بڑا ہے، فرعون کے سامنے جانا۔ اور یہاں پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے کہ اے حبیب، آپ کو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، ہم تو پہلے ہی آپ کے سینے کو کھول چکے ہیں۔ علم نشرہ اللہ کا صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو پہلے ہی نہیں کھول دیا؟ وہ کہہ رہے ہیں یسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے، واہل العقدۃ من لسانی، میری زبان کی گروہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ یہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ آپ نے غور فرمایا، یہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ وہی فارمولہ سورہ مزمل کے اندر پہلے بیان کر دیا گیا کہ حبیب، جو راتوں کا اٹھنا ہے اس کے ذریعے سے گفتگو کے اندر استحکام آ جاتا ہے، آپ توجہ کیجیے گا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کیا ہے، وجعلی ودیرم من اہلی ہارون اخی، کہ پروردگار میرے لیے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، جو میرا بھائی بھی ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر واقعا تقابل سمجھ میں آتا ہے، کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وجعلی، تو بنا دے میرے لیے وزیرن، ایک وزیر۔ اس وزیر کا کام کیا ہوگا؟ وزیر کیا کرتا ہے؟ وزر سے نکلا ہے نا، وزر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ۔ وزیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بوجھ کو اٹھاتا ہے، اور ایز اے ریزلٹ جس دوسرے کے اوپر وہ بوجھ تھا اس سے وہ بوجھ ہٹ جاتا ہے۔ جیسے آپ کہیں وزیر اعظم، یعنی بڑا وزیر، تو سب سے زیادہ بوجھ اس نے اٹھایا ہوا ہے۔ وہ کتنا اٹھایا ہوا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کہ سب سے زیادہ بوجھ اس نے اٹھایا ہوا ہے۔ پھر نیچے جو وزراء ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ وہ اس بوجھ کو بانٹ رہے ہیں، کہ یہ والا بوجھ اس کے ذمے، یہ والا بوجھ اس کے ذمے، یہ والا بوجھ اس کے ذمے۔ جو منسٹریز ہیں ان کے ذریعے سے ڈسٹریبیوشن آف برڈن ہے، کہ یہ برڈن ایک کے اوپر نہ رہے، دوسرے کے اوپر چلا جائے۔ تو یہ جو انتظام ہے وہ کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے، کبھی صحیح بھی ہو سکتا ہے، مگر اتنا طے ہے کہ پروردگار اگر کسی کو وزیر بنائے گا تو خدا کا انتخاب بھی غلط نہیں ہوگا، خدا کا فیصلہ بھی کبھی غلط نہیں ہوگا۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نام بھی لے رہے ہیں، سب کچھ کہہ رہے ہیں، وجعلی تو بنا دے، وزیرن ایک وزیر، من اہلی میرے اہل میں سے، اخی میرا بھائی، کون؟ ہارون۔ سب بتا رہے ہیں مگر خود نہیں بنا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام سب کچھ بتا رہے ہیں، مجھے ایک وزیر کی ضرورت ہے، بتا رہے ہیں۔ کس کو بنا دے؟ میرے بھائی کو۔ کیا نام ہے؟ ہارون۔ میرے اہل میں سے، سب کچھ بتا رہے ہیں مگر سیلف اپوائنٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار، بنانا تو تیرا کام ہے، مجھے بھی تو نے بنایا، اب میرے بھائی کو بھی تو بنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا نے بتایا کہ نہ نبی کو کوئی خود سے بنا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے وزیر کو کوئی خود سے بنا سکتا ہے۔ نبی بھی خدا بناتا ہے، نبی کا وزیر بھی خدا بناتا ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اور یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز کے واقعا پیغمبر اکرم نے بھی یہی دعا مانگی۔ اگر آپ دیکھیں تو دوسرے مقام پر پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی اس دعا کو محفوظ کیا کہ رب ادخلنی مدخلا صدقن واخرجنی مخرجا صدقن، کہ پروردگار جب مجھے داخل کرنا تو صدق و سچائی کے ساتھ داخل کرنا، واخرجنی مخرجا صدقن، اور جب مجھے نکالنا تو سچائی اور صدق کے ساتھ نکالنا، وجعلی من لدنک سلطانا نصیرا، اور تو بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے ایک طاقتور مددگار۔ وجعل تو بنا دے لی میرے لیے، مل لدن کا اپنے پاس سے، سلطانن طاقتور، نصیرہ مددگار۔ یعنی یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم یہ نہیں کہہ رہے کہ تو مدد کر دے، بلکہ کہہ رہے ہیں ایک مددگار اپنے پاس سے مجھے فراہم کر دے۔ غور فرمایا آپ نے۔ اور یہاں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ علم نشرہ لکا صدرک، اے حبیب کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دی؟ علم نشرہ لکا صدرک وَوَدَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَذَ ظَهْرَكَ، اے حبیب کیا ہم نے ایسا نہیں کیا کہ جو بوجھ آپ کے لیے بہت گراں تھا ہم نے اس کو بانٹنے کے لیے، اس کو اٹھانے کے لیے آپ کو ایک وزیر عطا کر دیا۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ اگر پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں تو کوئی وجہ ہے نا۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کے وزیر ہیں جناب ہارون، اور پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تو میرے سے وہی نسبت رکھتا ہے کہ جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو اگر ہارون موسیٰ علیہ السلام کے وزیر ہیں تو کنکلوژن یہی ہے کہ علی مرتضیٰ محمد مصطفیٰ کے وزیر قرار۔ اور یہ حاضری اور عیناً یہ لفظ دعوت ذوالعشیرہ میں آپ کو نظر آ جائیں گے کہ جب پیغمبر اکرم نے پیغام دیا ہے تو ساتھ ہی ساتھ کہا ہے میں اللہ کا رسول، خدا ایک ہے، اس نے مجھے رسول بنایا، قیامت کا دن آنے والا ہے. ایوکم یوازرنی، یہی لفظ ہے کہ تم میں سے کوئی ہے جو میرا وزیر بنے، یوازرنی، میرا بوجھ بانٹنے کے لیے کوئی تیار ہے، کوئی ہے، یعنی اس کے لیے میں دعا مانگوں پروردگار عالم سے اور پھر خدا اس کو میرا وزیر بنا. اور کسی نے جب جواب نہیں دیا تو مولا کائنات ہی نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا، اور پیغمبر اکرم نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ انت اخی، یہ میرا بھائی بھی ہے، میرا وسیع بھی ہے، میرا وزیر بھی ہے، میرا خلیفہ بھی ہے. یہ سارے الفاظ وہ ہیں کہ جو اسی دعوت ذوالعشیرہ کے خطبے میں آپ کو نظر آ جائیں گے. آپ نے غور فرمایا، میں اس ترتیب کو آپ کے ذہن کے اندر قائم کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ غور کریں تو سورہ زحا پروردگار عالم نے اعلان کیا، ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا. جسٹیفیکیشن، آپ یتیم تھے، ابو طالب کی پناہ دے دی، آپ تنگ دست تھے، خدیجہ کا مال دے دیا. اب آپ کی طرف سے ہونا کیا چاہیے کہ آپ اپنے رب کی نعمتوں کا بار بار ذکر کریں. ریفلیکٹ ہونا چاہیے پریکٹیکلی کہ کوئی یتیم آئے تو جھڑکنا نہیں ہے، کوئی سائل آئے تو اس کو برا بھلا نہیں کہنا، اور جو نعمت مل چکی ہے اس کا ذکر ہوتا رہے مسلسل، تو اب یہ شکر نعمت ہے. جب نعمت کا ذکر ہوگا کہ خدا کا کتنا احسان ہے کہ اس نے یہ نعمت دی، خدا کا کتنا احسان ہے اس نے یہ نعمت دی، تو ہوگا کیا کہ لسوف یعطیک ربک فترضی، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، ان قریب عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور اب اس کے بعد آتی ہے سورہ کوثر کی باری کہ جہاں پروردگار عالم کہتا ہے کہ اے حبیب آپ نے وہ کر کے دکھا دیا، گویا جو ہم نے آپ سے مانگا تھا وہ آپ نے کر کے دکھا دیا، ہم نے آپ کو جو نعمتیں دی تھیں آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا، آپ نے اس نعمت کا بار بار ذکر کیا، تو اب ہونا کیا چاہیے کہ وہ آپ کو عطا کر دیا جائے کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں. تو اب وہ کیا ہے کہ انا آتینا کل کوثر، اب ہم آپ کو یاد کریں کہ آپ کو کوثر عطا کر چکے، فصل لے لے رب کا ونہر، وہاں پر بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ جب اتنا ہم نے آپ کے لیے اہتمام کیا ہے تو آپ اپنے پروردگار کی نعمتوں کو یاد کیجیے. اب یہ مزید جب نعمت آپ کو خدا کی طرف سے مل رہی ہے کوثر کی صورت میں، تو ہم توقع یہی کرتے ہیں کہ فصل لے لے رب کا ونہر، کہ آپ اپنے رب کی نماز قائم کریں، آپ قربانی دیجئے، انا شان اکا ہو الابتر، کہ یقیناً آپ کا دشمن وہ ابتر رہے گا. یہ ہے مستقبل کے بارے میں، وہ تھا ماضی کے بارے میں اور یہ تھا مستقبل کے بارے میں. ماضی میں آپ کے رب نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، مستقبل میں بھی نہیں چھوڑے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور جب آپ راضی ہو جائیں گے تو ہم آپ سے توقع کیا کرتے ہیں کہ وہ جو آپ کو مل چکا ہے اس کی آپ قدر کو پہچانیں، اور اس کے لیے آپ مسلسل اپنے رب کی نماز قربانی. اب یہ واقعا غور طلب ہے کہ پروردگار عالم کی نماز مسلسل ہو، شکریہ کے طور پر، شکرانے نعمت کے طور پر، اور ساتھ ساتھ قربانی. تو ٹھیک ہے کہ جانوروں کی قربانی بھی اپنی جگہ پر قربانی ہے، مگر بیک گراؤنڈ آپ سب کے ذہن میں کہ پروردگار دشمنوں کا تذکرہ کیوں کر رہا، کہ انا شانہ کا ہو الابتر، کہ یقیناً آپ کا دشمن جو ہے وہ ابتر رہے گا. ابتر کا مطلب ہی یہ ہے کہ بے نشان، بلا عقب، کہ اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، مگر آپ کی نسل قیامت تک جائے گی. نہ ماضی میں آپ کو تنہا چھوڑا، نہ مستقبل میں آپ کو تنہا چھوڑے گا، آپ کی نسل قیامت تک جائے گی. اس کا سبب کیا ہوگا؟ وہ کوثر، کہ جس کوثر کو ہم اس شان سے بیان کر رہے ہیں کہ انا آتینا کل کوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. پورے قرآن میں نے عرض کیا کہ ایک مقام ہے بس یہ کہ جہاں پر پروردگار عالم نے یہ انداز اختیار کیا کہ آتینا کا، ہم نے آپ کو عطا کر دیا. پہلے اعلان تھا اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں، اور دوسرا موقع کہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا. وہ کیا عطا کر دیا؟ کوثر. اب وہ جو بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں، اس کو تازہ کریں کہ لوگ تانے دے رہے ہیں، ان کی نظر میں بیٹی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے نسل آگے بڑھ سکے. اب آپ ذرا تاریخ میں بھی اگر دیکھیں گے نا برادران عزیز، تو یہ امتحان دیتے ہوئے آپ کو بہت سے انبیاء نظر آئیں گے. جناب ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے. جناب زکریا علیہ السلام اولاد نہیں ہے. یہ قرآن مجید نے باقاعدہ کوٹ کیا، جناب زکریا کے حوالے سے تو ان کی دعا قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اے پروردگار میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا سر جو ہے سفید ہو چکا ہے، بال میرے سفید ہو چکے ہیں، بڑھاپے سے میرا پورا سر کھول رہا ہے، حبل من لدن کا ولی ین یرثنی و یرث من آل یعقوب، مجھے ایک بیٹا عطا کر تو میرا ولی بنے، یرثونی جو وارث بنے میرا بھی اور آل یعقوب کا بھی. آپ نے غور فرمایا، بڑھاپا آ چکا ہے جناب زکریہ کا، اولاد نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد بڑھاپے میں پروردگار عالم نے جو اولاد دی وہ جناب یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا، جن کو واقعہ کربلا کے اندر امام حسین نے بار بار یاد کیا. دوسری طرف آپ جناب ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیں، قرآن مجید کوٹ کرتا ہے کہ جب ان کو بیٹے کی بشارت دی گئی تو جناب سارا حیران پریشان کہ کیا اس عمر میں جبکہ میں بانج ہوں، عقیم ہو چکی ہوں، کیا مجھے اولاد ہوگی؟ آدھا باڈی شیخن اور یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. یہ جناب سارا کے الفاظ قرآن مجید نے سورہ ہود کے اندر کوٹ کیے ہیں. آپ ذرا غور فرمائیے کہ وہ پروردگار جو سب کچھ دے سکتا ہے وہ کیا ان نبیوں کو جوانی میں اولاد نہیں دے سکتا؟ یہ یاد رکھیے گا، امتحان کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. کبھی اولاد دے کر امتحان لیا جاتا ہے، کبھی اولاد سے محروم رکھ کر امتحان لیا جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، نہ وہ منحوس ہونے کی علامت ہے اور نہ ہی اس کے ذریعے سے انسان کو بہت زیادہ تکبر کرنے کی ضرورت ہے. نہ یہ امتحان کے مختلف انداز ہیں. جناب زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو چکے، کس وقت انہوں نے دعا کی؟ اس وقت کہ جب جناب مریم، جن کے وہ کفیل تھے، وہ ان کی بیٹی تو نہیں تھی، وہ کفیل تھے ان کے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ جناب مریم کے سامنے پھل موجود ہیں اور وہ بھی بے موسم کے پھل، یعنی جناب مریم سلام اللہ علیہا وہ تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف تھی، وہ وہاں پر ہیں، کوئی آ نہیں سکتا. جناب زکریہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر بے موسم کے پھل موجود ہیں. یعنی اب یوں سمجھ لیجئے کہ اب جبکہ آم کا سیزن نہیں ہے، اگر بہترین آم آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ آپ کہیں گے یہ تو آم کا موسم نہیں ہے. تو وہی سوال جناب زکریہ نے کیا کہ انّا لک ہذا، اے مریم یہ تمہارے پاس آیا کہاں سے؟ قالت ہوا من عند اللہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ہنالک دعا زکریہ ربا، یہ وہ منزل تھی کہ جہاں پر جناب زکریہ نے اپنے رب سے دعا مانگی. یعنی جناب زکریہ کے ذہن میں یہ آیا کہ اگر خدا بے موسم کے پھل بھیج سکتا ہے تو بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ آپ نے اندازہ کیا کہ مایوس کبھی نہیں ہونا. یہ بھی ایک پہلو ہے نا، بھائی اتنی مرتبہ دعا مانگ لی تو اب مایوس ہو جاؤ، کبھی مایوس مت ہونا. مگر یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ یہ پروردگار کا ایک عجیب انداز ہے، جو دنیا دار ابتلا دار امتحان ہے، اس میں اپنے حبیب کو اس بات کا دلاسہ دے کہ اے حبیب مشکلات تو آئیں گی، پریشانیاں تو آئیں گی، زحمتیں تو ہوں گی، مگر ان زحمتوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ ماضی میں بھی آپ کے رب نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا. آپ اگر اپنے کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں تو نہ ماضی میں آپ کے رب نے آپ کو تنہا چھوڑا، مشکلات آئیں، مگر ان مشکلات کی مشکل کشائی کے لیے ہم نے ابو طالب کو بھیج دیا، ہم نے خدیجہ کو بھیج دیا، ہم نے آپ کے بوجھ کو بانٹنے کے لیے علی جیسا وزیر آپ کو دے دیا. آپ مستقبل کے لیے پریشان نہ ہو. اگر یہ آپ کو ابتر ہونے کے تانے دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کب تک چلے گا اس کا کاروبار تبلیغ، اس کا یہ رسالت کا کام کب تک چلے گا؟ ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تو اولاد ہی نہیں ہے. ابتر، دشمنوں نے یہی جملہ کہا تھا کہ ابتر ہے، یعنی اس کا کوئی نام و نشان لینے والا، باقی رکھنے والا، پیغام کو آگے بڑھانے والا نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ کافر تھے، مشرکین تھے، مگر اتنا جانتے تھے کہ دین اگر بچے گا تو مصطفیٰ کی اولاد کے ذریعے سے بچے گا، اتنا ان کو بھی اندازہ تھا. بس یہ تطبیق کے اندر غلطی کر رہے تھے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر اولاد ہوگی تو بیٹے کے ذریعے سے ہی ہوگی، بیٹی کے ذریعے سے تو ہو ہی نہیں سکتی. یہ وہ چیز تھی کہ جس کو دور کیا ہے پیغمبر اکرم نے، پروردگار عالم نے اس اعلان کے ذریعے سے کہ انا آتینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. فصل لے ربک ونہر، آپ اپنے رب کی نماز پڑھتے رہیے، آپ کی طرف سے شکر کے سجدے ہونے چاہیے اور آپ کی طرف سے قربانی ہونی چاہیے، صرف جانوروں کی کا نہ، آپ اپنی اسی اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. ہم اس کے بعد بھی اعلان کرتے ہیں کہ جو ہم نے آپ کو دیا ہے نا وہ ایسا کوثر ہے کہ اس کی اولاد باقی رہے گی، آپ کا دشمن ابتر ہوگا. یعنی یہ جو پروردگار کی طرف سے اعلان ہے برادران عزیز، یہ تو خود قرآن مجید کا معجزہ بن گیا. ایک تو فصاحت بلاغت وہ اپنی جگہ پر، مگر مستقبل کی یہ پیشن گوئی جو قرآن مجید نے کی ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، اس کو اس وقت تو چیک نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کو چیک کرنے کے لیے تو بہرحال وقت کے گزرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو ہوتا ہے نا کہ ٹیٹ فار ٹیٹ، ایک دعویٰ ادھر سے آ گیا، ایک دعویٰ ادھر سے آ گیا، لیکن نہیں، جب وقت گزرا تو اس کے بعد اس دعوے کی سچائی اور حقیقت سامنے آئی۔ بہت مناسب ہوگا اگر میں فقط آپ کے سامنے ایگزیکٹ جو عربک ورڈز ہیں وہ پڑھ دوں۔ یہ امام فخر الدین رازی کے الفاظ ہیں، انہوں نے سورہ کوثر میں، امام فخر الدین رازی آل محمد کے فضائل عام طور پر بیان نہیں کرتے، اسی لیے وہ جو مشہور جملہ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کا ہے کہ جب کبھی امام فخر الدین رازی کوئی فضیلت کا رخ بیان کرتے ہیں، مفصل ان کی تفسیر ہے، تفسیر کبیر چھوٹی تفسیر نہیں ہے، مفصل کئی جلدوں مشتمل، یعنی انسائیکلوپیڈیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی۔ وہ رازی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ رے کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس نسبت سے رے الف زے اور پھر یہ رے کی نسبت سے جو وہاں کے افراد ہیں ان کو کہا جاتا ہے رازی۔ اسی کے اندر ہمارے بھی ایک بہت بڑے عالم جن کا نام ہے محمد ابن یعقوب کلہی، وہ بھی رازی۔ تو بہرحال یہ جو ان کے الفاظ ہیں مولانا حضرت حسن زیدی صاحب کے، کہ وہ کہا کرتے تھے کہ امام فخر الدین رازی نے بڑی مشکل سے راضی ہو کر یہ جملہ لکھ دیا، اگر فضیلت کا کوئی رخ وہ لکھ دے تو یہ جملہ وہ کہا کرتے تھے۔ یہ ذرا دیکھیے، وہ کہتے ہیں فخر الدین رازی، فنظر، ذرا دیکھو تو صحیح کہ کم قتل من اہل البیت، کہ اہل بیت میں سے کتنے قتل کیے گئے، یعنی ایک دو پانچ دس کی تو بات نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی جب یہ کہہ رہے ہیں تو ان کی نظروں کے سامنے بہت کچھ ہے۔ فنظر کم قتل من اہل البیت، کتنے ہیں جو اہل بیت میں سے قتل کیے گئے، ثم العالم ممتلئ منہم، پھر اس کے بعد اگر تم پوری دنیا پر نظر ڈالو گے تو تمہیں دنیا اہل بیت کی نسل سے بھری بھی نظر آئے گی۔ کہیں پر تمہیں سادات زیدی، کہیں پر نقوی، کہیں پر رضوی، یہ جتنے بھی ہیں کہ یہ سارے کے سارے دنیا کے اندر مختلف گوشوں میں، علاقوں میں، شہروں میں، قریوں میں نظر آئیں گے۔ ولم یبق من بنی امیہ فی الدنیا احد یعبب، اور بنو امیہ میں سے ذرا تلاش تو کرو، یہ امام فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں کہ بنو امیہ میں سے کوئی تلاش تو کرو کہ تمہیں کوئی نظر آتا ہے، کوئی ایک بھی ایسا جو قابل ذکر ہو جو یہ کہہ رہا ہو کہ میرا تعلق بنو امیہ سے، تمہیں اس کی نسل میں سے کوئی نظر نہیں آئے گا جو قابل توجہ۔ ثم منظر، پھر اس کے بعد ذرا یہ بھی دیکھو، کم کانا فیہم من الاکابر من العلماء، کہ یہ جو آل محمد کی نسل ہے اس میں سے کتنے بڑے بڑے عالم گزرے ہیں۔ یہ امام فخر الدین رازی اب نام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کتنے بڑے بڑے علماء انہی کی نسل سے گزرے ہیں، کل باقر و صادق و الکاظم و رضا علیہم السلام و نفس زکیہ و امثالہ، یہ جتنے نام آپ کے سامنے، باقر، صادق، کاظم، رضا، یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں ان کو تو خاص ہائی لائٹ کیا، اور ایک اس سے ہٹ کر نفس زکیہ کہ جن کو شہید کیا گیا تھا۔ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، یہ ہے قرآن مجید کے معجزہ ہونے کا ایک اور ثبوت، کہ جس کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ دنیا اس بات کا فیصلہ کر لے کہ وہ آل محمد کا خاتمہ کریں گے، اور پروردگار عالم کا یہ فیصلہ ہے کہ انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو زہرا کی صورت میں کوثر عطا کر دیا، اب جتنے مظالم کرنے کر لیں، جتنے مصائب ڈھانے ڈھا لیں، مگر اس کے باوجود پروردگار عالم کا فیصلہ ہے کہ ان نشان اکا ہوا الابتر، اے حبیب جو آپ کا دشمن ہے وہ ابتر ہوگا، آپ کی نسل قیامت تک جائے گی، بے شک درمیان میں قربانیاں آئیں گی، فصل لربک ونحر، آپ قربانیاں دیتے رہیں، آپ کو نماز میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی، نہ پیغمبر اکرم کی طرف سے کوئی کمی آئی، نہ نماز میں کوتاہی آئی، نہ قربانی میں کوتاہی آئی، آپ مولا کائنات کی زندگی دیکھ لیں، نہ نماز میں کمی آئی، نہ کوتاہی نہ قربانی میں کوتاہی آئی، حسن مشتبہ کی زندگی اور پھر سید الشہدا جو کربلا میں، یہ ایسے ہی تھوڑی ہے کہ ایک رات کی مہلت کیوں، فصل لربک ونحر، قربانی کے ساتھ نماز کا کیا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے، اے خدا جانتا ہے کہ میں عبادت کو کتنا پسند کرتا ہوں، ایک رات کی اور مہلت وہ ملی، اور وہ رات پوری کی پوری ذکر خدا میں گزار دی، یہاں تک کہ اگلا دن آیا اور اب قربانی کی منزل ہے، تو ترتیب کو بھی قائم رکھا، رات نماز میں گزار دی اور دن قربانی میں گزار دیا، اور کیسی کیسی قربانیاں. اور پھر اس کے بعد جب اپنی قربانی پیش کی ہے تو ایک مرتبہ پھر نماز اور حالت نماز میں بھی اہم ترین رکن سجدہ، کہ اس سجدے کی حالت میں حسین نے اپنی قربانی پیش کر دی. آپ پھر سید سجاد کو دیکھ ڈالیے تو 35 برس تک قربانیوں کو یاد کرتے رہے، اور سید الساجدین زین العابدین، نہ نماز میں کمی نہ قربانی میں کمی. اور جب قربانی دی جا چکی ہے اس قربانی کو فراموش بھی نہیں ہونے دیں گے. صحیح موقع ہے کہ جو مختصر وقت ہمارے پاس ہے ہم سید سجاد کے اس جملے کو یاد کریں کہ گریہ ہے اور گریہ مسلسل ہے، آنسو ہیں اور مسلسل بہتے جا رہے ہیں، اور اگر منحال یہ کہہ دے کہ مولا کب تک آنسو بہائیں گے، کب تک گریہ کریں گے، تو اب ذرا دیکھیے کہ ان قربانیوں کو فراموش نہ ہونے دینا اس کے لیے کیا انتظام ہو رہا ہے. تو سید سجاد کہتے ہیں کہ یعقوب کا ایک یوسف نظروں سے اوجھل ہو گیا. تو یعقوب نے اتنا گریہ کیا کہ قرآن گواہی دیتا ہے وَبْيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ یعقوب نے اتنا گریہ کیا کہ دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں. ارے میرے تو 18 یوسف میری نظروں کے سامنے قربان کر دیے گئے، کیا مجھے گریہ کرنے کا حق نہیں ہے؟ رب منحال نے اگلا جملہ کہا کہ نہیں فرزند رسول، میرا یہ مطلب نہیں تھا، مگر میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ممکن ہے کہ یعقوب کے گھرانے کا یہ پہلا واقعہ ہو. آپ کے گھرانے کا پہلا واقعہ تو نہیں ہے، آپ کی تو میراث ہے یہ شہادت. اب سید سجاد کے آنسو ہیں کہ اور زیادہ بہنے لگتے ہیں، اور سید سجاد کہتے ہیں کہ تو نے انصاف نہیں کیا، یقیناً شہادت تو ہم آل محمد کی میراث ہے، مگر کیا یہ بھی سید سجاد کی میراث ہے کہ ہمارے گھرانے کی خواتین کو بے مکھنا و چادر کے بازاروں اور درباروں کے اندر لے جایا جائے، اور پیچھے منادی ندا دے رہا ہو کہ تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ آل محمد کے گھر کی خواتین ہیں، یہ علی اور زہرا کی بیٹیاں ہیں، یہ مصطفیٰ کی نواسیاں ہیں، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ اور پھر اس کے بعد کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں مولا، مگر اس طرح سے اگر آپ گھر میں رہیں گے تو آپ اپنی جان قربان کر دیں گے، آپ کی روح آپ کے جسم میں باقی نہیں رہ پائے گی، تھوڑا باہر چلے جایا کریں، تھوڑا سا اگر چکر لگا لیں گے تو دل بہل جائے گا. اور سید سجاد پوچھتے ہیں کہ کہاں چلا جاؤں؟ کہا مولا تھوڑا بازار کی طرف چلے جائیں. جیسے ہی اس نے کہا بازار کی طرف چلے جائیں، سید سجاد اور گریہ کرنے لگے. اب وہ کہتا ہے کہ مولا میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی تھی کہ آپ گریہ کرنے لگے. کہا نہیں تیرا قصور نہیں ہے، مگر تجھے کیا معلوم کہ تو نے بازار کا ذکر کیا اور میری نظروں کے سامنے شام کا بازار آ گیا. لفظ بازار میرے ذہن کو شام کے بازار کی طرف منتقل کرنے کے لیے بہت کافی ہے، مگر پھر بھی اب اگر سید سجاد اس کے اس مشورے پر عمل کرنے کے لیے بازار کی طرف چلے جائیں تو اب بازار والوں کی ایک مشکل ہے. بازار میں دکانیں تو ہر طرح کی ہیں، مگر وہ دکانیں بھی تو ہیں کہ جن کے اوپر جانوروں کا گوشت بک رہا ہے. اور جیسے ہی قصائیوں نے آتے ہوئے دیکھا کہ سید سجاد آ رہے ہیں تو کٹے ہوئے جانور کے اوپر پردہ ڈالنا شروع کر دیا، چادر رکھنا شروع کر دی. ان کو معلوم ہے کہ اگر سید سجاد نے کٹا ہوا جانور دیکھا تو ایک سوال کریں گے اور اس کا جواب دینا بہت مشکل ہوگا، اور واقعاً ایسا ہی ہوا. کٹا ہوا جانور نظر آیا اور سجاد نے ایک سوال کیا، اے شخص مجھے صرف اتنا بتا دے کہ اس کو پانی پلا کر ذبح کیا تھا یا پیاسا ذبح کیا تھا؟ وہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مولا میں آپ کے جد کی شریعت کو ماننے والا ہوں، کیسے ممکن ہے کہ پیاسا ذبح کر دوں؟ مولا میں نے پانی پلایا تھا پھر میں نے ذبح کیا تھا. اب سید سجاد اس کو تو دعائیں دیتے ہیں کہ خدا تیرا بھلا کرے، اور اپنا رخ کرتے ہیں کربلا کی طرف اور کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے میرے مظلوم بابا آپ پر میرا سلام، یہاں مدینے میں جانور بھی پیاسے ذبح نہیں کیے جاتے، ہائے میرا بابا کہ جسے کربلا میں بھوکا پیاسا پشت گردن سے ذبح کر دیا. اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. ماتم حسین.